رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآله الطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، اللهم صل على محمد وعلى
محمد.
قرآن مجید کے حوالے سے تین قسم کے علوم میں ہمارے دینی درسگاہوں میں، اداروں میں، تین حوالوں سے گفتگو ہوتی ہے. ایک، قرآن میں الہی پیغام، پیغام خدا کیا ہے، خدا کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کا ذمہ دار تفسیر ہے. علم تفسیر اسی لیے ہے تاکہ قرآن سے پیغام الہی کو اخذ کر سکے. اگرچہ تفسیر کے بھی مختلف شاخے ہوتے ہیں، عقائد ہے، فقہ ہے، اخلاق ہے، تاریخ ہے، تربیت ہے، اپنی جگہ پر، لیکن تفسیر اس کے کیا ہے، ذمہ دار ہے. علم تفسیر میں مراد قرآن، مراد خدا بیان کیا جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا علم علم تجوید ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا. علم قراءت، علم تجوید، قرآن کو صحیح پڑھنا، یہ دوسرا علم ہے قرآن سے مربوط. تیسرا علم کا نام علوم قرآن کہتے ہیں. مثلا قرآن میں نسخ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، قرآن کس طرح سے جمع آوری ہوئی، قرآن میں تحریف پیش آئی ہے یا پیش آ سکتی ہے یا نہیں، قرآن کس طرح سے معجزہ ہے، قرآن کی قراءات کی کیا حیثیت ہے، کیا تاریخ ہے، قرآن کی کتابت اور تدوین کس طرح سے ہوئی ہے، اور قرآن نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ علوم قرآن کے علم میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو تین قسم کا علوم کا تعلق قرآن سے ہے، لیکن سب سے اہم وہی تفسیر ہے کہ مراد الہی بیان کیا جاتا ہے تفسیر کے ذریعے، کہ خدا بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن دوسرے پہلوؤں کی بھی ضرورت ہے قرآن کو صحیح پڑھ سکے. ایک، جو لوگوں نے شبہات پیدا کیا ہے قرآن کی تحریف کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے کہا ہے قرآن میں تحریف پیش آئی ہے، کچھ لوگ اور کچھ شبہات، کچھ لوگ قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے، ظاہر ہے دشمنوں کی سازشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، تاکہ مومنین کو کم از کم شک میں ڈال سکے. قرآن مجید جب نازل ہوا, آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے گفتگو کے انداز قرآن میں. عام عرب جاہل ان پڑھ تھے, ان کے ساتھ گفتگو کے انداز میں ہی قرآن نازل ہوتا تھا تاکہ وہ بہتر متوجہ ہو, بہتر سمجھ سکے. تو اس حوالے سے عموماً قرآن پیغمبر بیان فرماتے تھے اور پھر لکھنے والے لکھتے تھے. قرآن لکھنے والے کاتبان وحی کتابوں میں 45 تک کا نام آیا ہے, 45 تک کاتبان وحی تھے. لیکن ہمیشہ تقریباً کتابت وحی کرنے والے 3-4 تھے, اور سر آمد سب کا مولا امیر المؤمنین تھے. قرآن کے حوالے سے مختلف مقامات پر یہی نظر آئے گا کہ مولا سب سے آگے ہے. یہ تو تعجب کی چیز نہیں ہے, تعجب کی چیز یہ ہے کہ علی کے فضائل چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. لقد کتموا آثار آل محمد محبیہم خوفا محبوہم خوفا واعداؤہم بغضا. آل محمد کے آثار کو چھپایا ہے محبوں نے, محبت کرنے والوں نے, خوف کی وجہ سے. دشمنیوں نے چھپایا ہے دشمنی کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے. اس کے باوجود اتنی فضائل ظاہر ہوا ہے کہ آسمان و زمین پر ہے فضائل آل محمد سے. یہ ورنہ دیکھیں بنی امیہ بنی عباس کہ پوری کوشش تھی کہ فضائل آل بیت خصوصاً علی ابن ابی طالب کے فضائل کو چھپائے. باقی ائمہ کے فضائل چھپانا آسان تر تھا کہ ان کے خلفاء کے دور میں تھے, علی علیہ السلام پیغمبر کے دور میں تھے, اس وقت آپ کے سارے فضائل ظاہر ہو چکا تھا, تو اس کو چھپانا کیا تھا زیادہ مشکل تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مولا ایک مطلب یہی کہ قرآن کے حوالے سے سب سے بہتر لکھنے والا ایک, اور جمع قرآن, قرآن کو جمع کرنے کے 4 معنی ہیں. ایک جمع کرنا یعنی پورا قرآن کو یاد کرنا, حفظ کرنا, جیسا حافظ ہوتا ہے پورا قرآن کو حفظ کرنا. ابھی حافظ زیادہ ملیں گے, ایک چیز ثقافت میں داخل ہونے کے بعد انجام دینا آسان تر ہوتا ہے, تو ایک وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ خرما بھی ہے ثواب بھی ہے. لیکن سارے مسلمان 99% خرما کے ذریعے افطار کریں گے, کیونکہ ثواب بھی ہے مزیدار بھی ہے نا. اگر صرف ثواب ہو بے مزہ ہو تو اتنے لوگ خرما کے ذریعے افطار نہ کرتے, دونوں جمع ہے. تو یہ جو حفظ قرآن ہے اس میں بھی تراویح کے ذریعے پیسہ ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, اچھا خاصا کمانے کے ایک ذریعہ ہے, اور ساتھ ثواب بھی ملتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے, حفظ قرآن کے لیے دنیاوی فوائد بھی ہے, اخروی بھی فوائد ہے. صرف تراویح کا پیسہ نہیں بلکہ مسجدوں میں اس کی ترجیحات ہے, باقی مختلف اداروں میں بھی ترجیحات ہے حافظ قرآن کے لیے, اور معاشرے میں جو عزت ہے ان سارے حوالوں سے. تو خلاصہ اس زمانے میں تو کام آسان نہیں تھا, تو حفظ قرآن کرنے والے متعدد تھے. 4 کا نام معروف ترین تاریخ میں آیا ہے, اور مولا امیر المومنین ان کے درمیان سب سے اعلیٰ تھے, سب سے اعلیٰ تھے. پھر قرآن, اس کو جمع قرآن کہتے ہیں, پورے جمع کیوں کہتے ہیں, پورے قرآن کو حفظ کرنا, پورے قرآن کو حفظ کرنے والے چند تھے، ان میں سے ایک مولا تھے، مولا ان کے درمیان سب سے اعلیٰ تھے کتابت قرآن کے لحاظ سے، شب و روز مولا پیغمبر کے ساتھ تھے، سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے، وحی جو پیغمبر پر ہوتی تھی قرآن کے حوالے سے لکھنے والے، پھر یاد کرنے میں سب سے آگے تھے، یعنی اپنا پورا وجود پیغمبر کے لیے قرآن کے لیے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی کیا ہے لکھنے میں جمع قرآن کا اور ایک معنی ہے لکھنا، بعض وقت جو ان موضوعات مطالعہ کرتے ہیں تو ایک لفظ دیکھنے سے سمجھتے ایک معنی ہے، جبکہ کیا ہے کئی معنی ہے، پورا قرآن کی یاد کرنا، پورا قرآن کو لکھنا، پورا قرآن لکھنے والے تین چار سے زیادہ نہیں تھے، ان میں سب سے اعلیٰ مولا امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ شب و روز ہمیشہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، تو یہی جمع قرآن، بس قرآن کی یاد کرنا اور قرآن کو لکھنا، پورے قرآن کو یاد کرنے کو بھی جمع قرآن کہتے ہیں، پورے قرآن لکھنے کو بھی جمع قرآن، تیسرا قرآن کو کتاب کی شکل میں لانا اس کو بھی جمع قرآن کہتے ہیں، جہاں جمع قرآن میں اختلاف یہ تیسرا ہے، پہلا والا دوسرے والا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علی سلامت تھے، لیکن جو اختلاف ہے پیغمبر کے زمانے میں ہی حاصل تھا، پیغمبر کے زمانے میں ہی حاصل تھا پہلا اور دوسرا، تیسرے میں بحث ہے کہ کتاب کی شکل میں جو قرآن آیا تھا یہ پیغمبر کے زمانے میں ہوا یا پیغمبر کے بعد، بہت سے لوگوں نے دلیل لایا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ہی جمع ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں نے دلیل لایا ہے پیغمبر کے بعد جمع ہوا ہے، عرض کے پیغمبر کے بعد والے دلیل میں کچھ زیادہ جان ہے، پیغمبر کے زمانے میں جمع ہونے کی دلائل بھی کافی ہے، بعد میں ایک نقطہ یہ ہے کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اسی لیے اس کو ایک کتاب کی شکل میں نہیں کر سکتے تھے، یعنی ابھی تک نازل ہو رہا تھا تو اس کو کتاب کی طرف بند نہیں کیا دو جلد کے درمیان، جب تک پیغمبر قید حیات میں تھے، تو یہ ایک، دوسرا یہ ایک ہمارے پاس یہ روایت ثابت ہے پیغمبر خدا نے مولا سے فرمایا کہ یا علی آپ اپنے بستر کے پاس جو قرآن رکھا ہوا تھا بغچے میں، قرآن اس زمانے میں کاغذ پر بھی لکھتے تھے، کاغذ کی فراوانی نہیں تھی، بہت قلت تھی، کاغذ پر بھی لکھتے تھے، حریر پر بھی لکھتے تھے، دوسرے کپڑے پر بھی لکھتے تھے، مختلف چیزوں پر قرآن، ہاں جی ہاں وہی مختلف چیزوں پر لکھتے تھے، تو پیغمبر فرمایا یہاں پر قرآن اس میں ہے، اس کو بہرحال آپ میرے وفات کے بعد اس کو کیا کرے جمع کرے اور ایک کتاب کی شکل میں لائے، تو روایت یہی کہ مولا پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینہ اپنے کاندھے پر آبا نہیں ڈالی، یہ مطلب کیا ہے، اس ماحول میں ابھی بھی عرب ماحول میں باہر جانے کے لیے آبا ڈالتے، جیسے عورتیں مثلا کپڑا پہنتی، اسی طرح سے مردوں میں بھی یہ رسم عام ہے، البتہ نماز کے لیے مستحب ہے کاندھے پر کچھ ڈالے، آبا ہو یا کوئی اور کیا ہے کوئی چیز بھی ہو، بہرحال کاندھوں پر ڈالنا مستحب ہے، لیکن آبا سب سے آسان ہے، کاندھے پر رہ سکتا ہے، اس طرح سے سلائی گئی ہے کہ آسانی کے ساتھ کاندھے پر رہتا ہے، خلاصہ مولا نے فرمایا کہ اپنے کاندھے پر 6 مہینے تک آبا نہیں ڈالی، یعنی باہر نہیں گئے بے عبارت دیگر، قرآن کو جمع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد ہوا ہے، اور پھر علی لے کر گئے تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو فرق کیا تھا، ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ قرآن کے ترتیب نزول کے مطابق علی نے لکھا تھا، جیسا نازل ہوا ویسا لکھا تھا، آیات بھی سورے بھی اس طریقے سے، اور پھر وہ جو کچھ وضاحت کرتے تھے وہ تو اطراف میں تھا، قرآن کے اندر نہیں تھا۔ تو اگر پیغمبر کے زمانے میں یہی جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قرآن پیغمبر کے زمانے میں لکھا گیا ہوتا تو علی کے قرآن اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے نا، علی کے قرآن پیغمبر کے قرآن سے مختلف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ ثابت ہے روایت کے مطابق مختلف تھا۔ جو قرآن خلیفوں کے سامنے پیش ہوا تھا اس قرآن اور علی کے قرآن کے درمیان اس طرح سے فرق تھا کہ مولا کے قرآن ترتیب نزول کے لحاظ سے مختلف تھا خلیفوں کے پاس جو قرآن تیار ہوا تھا، یہی قرآن جو ابھی ہمارے پاس، یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر پیغمبر کے زمانے میں یہی تیار ہوا تھا تو علی یقیناً اس سے مختلف قرآن تیار نہ فرماتے، کوئی شک نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن پیغمبر کے بعد مرتب ہوا ہے، لیکن کم و زیاد نہیں ہوا ہے۔ قرآن کس طرح سے جمع ہوا ہے؟ جمع ہونے کا ایک یہ ہے کہ خود پیغمبر کے زمانے میں، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% بعد میں ہوا ہو، پیغمبر کے زمانے میں جتنے آیات نازل ہوتے جا رہے تھے وہ لکھے جا رہے تھے، اور پھر بسم اللہ نازل ہوتا تھا، بسم اللہ نازل ہونے سے سب کو پتہ چلتا تھا پہلا سورہ ختم ہو گیا، پہلا سورہ کیا ہوا ہے؟ ختم ہوا ہے، اب اس کے بعد دوسرا سورہ آئے گا، تو اسی طرح سے لکھتے تھے، اسی طرح سے لکھتے تھے۔ بعض اوقات جبرائیل آتا تھا یا خود پیغمبر فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں لکھو، اس آیت کو دوسرے سورے میں لکھو مثلا، یعنی ترتیب نزول کے ساتھ نہیں بلکہ خود پہ خصوصی، وہاں پر کوئی خاص حکم تھا کہ اس آیت کو فلاں سورے میں رکھو، اس آیت کو فلاں سورے میں رکھو۔ بس ایک طریقہ یہ تھا، نزول کے مطابق لکھتے تھے، بعض اوقات خصوصی حکم پیغمبر سے جا بجا ہوتا تھا یہ، اور بعض اوقات اصحاب جنہوں نے وہاں پر جمع کیا ان کے نظریات کے مطابق بھی ہوا ہے۔ ابھی خود علوم قرآن کے علماء لکھتے ہیں، مثلا ایک آیہ کے اندر دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے کے دوسرے ٹکڑے سے کوئی تعلق نظر بالکل نہیں آتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، ممکن ہے یہ اس کی مثال ہو، آیہ تطہیر، اب کوئی آیہ تطہیر پڑھے تو یہی ذہن میں آتا ہے نا، ازواج کے بارے میں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلان، آخر میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگ اتنے گہرائی کے ساتھ یا دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ تو نہیں سوچتے، آپ خود دیکھتے ہیں تو دیکھتے بھائی نساء نبی ہے، یہاں اہل بیت آئی، نساء نبی بھی اہل بیت ہے، بس ان کو پاک و پاکیزہ، ورنہ غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی وہاں پر ڈانٹ رہا ہے، یہاں پر اتنی تعریف کر رہا ہے، یہ دونوں کیسے برابر آ سکتے؟ یا نساء نبی میں ڈانٹ رہا ہے نا، اور جب آیت تطہیر میں پہنچتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، وہاں پر مؤنث کے صیغے، یہاں پر مذکر ہے، آیت تطہیر سے پہلے نساء نبی میں کیا ہے؟ سارے مؤنث عورتوں کے صیغے لاتا ہے، آیت تطہیر میں مذکر صیغہ لایا ہے، علیکم انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ تو لیکن بہر اتنا لوگ اتنا غور نہیں کرتے، تو اب یہاں پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی اپنے المیزان میں اہل سنت سے روایت لایا ہے کہ یہ آیت نساء النبی والی آیت کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، بالکل الگ نازل ہوا ہے، لا کر یہاں پر رکھ دیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ خلاصہ آئے غدیر کو دیکھیے، آئے غدیر کو کہاں پر رکھا ہے؟ یہ جو مردار ہے، خون ہے وغیرہ، ان کے بیچ میں آئے غدیر کو لایا ہے، لیکن مردار وغیرہ کے بیچ میں، البتہ یہاں اور ایک احتمال بھی ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ جان بوجھ کر ڈال دیا ہو، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ بعض بزرگان کہتے ہیں جان بوجھ کے خود پیغمبر نے رکھا تھا کہ دشمن اس آیت کو تحریف کرنے کی شوق ان کے دل میں پیدا نہ ہو، دشمن متوجہ نہ ہو آیت کی طرف. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جمع کرتے تھے، ایک یہ ہے کہ وہی عام طور پر وہی تھا، جیسا نازل ہوتا تھا ویسا لکھتے جاتے تھے، اور بسم اللہ نازل ہوا تو دوسرا سورہ شروع ہوتا تھا، پھر پیغمبر جو حکم دیتے تھے اس کے مطابق لکھتے تھے، یہی طریقۂ کار تھا آخر تک. اور یہ دو تیسرا وہی اصحاب نے بھی اپنے نظرے کے مطابق آیات بعض جگہوں پر کیا ہے، مدنی آیت مکی میں، مکی آیت مدنی میں، خلاصہ اس طرح سے کیا ہے بعض اوقات. لیکن قرآن میں کم و زیاد نہیں ہوا ہے، کم و زیاد تو بالکل نہیں ہوا ہے، لیکن جمع کرنے میں بہت کم، ہاں بہت کم موارد میں اصحاب کے نظرے کے مطابق جمع ہوا ہے. اور یہ تیسرا جمع جو ہے نا کتاب کی شکل میں لانے میں، کیا کتاب کی شکل میں لانے میں آیا، پیغمبر کے زمانے میں آیا یا بعد میں آیا، اس میں اختلاف ہے. کتاب کی شکل میں آتے وقت آیا کچھ آیات کی ترتیب میں دخل اندازی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس میں بحث ہے. کچھ بڑے علماء کہتے ہوئی ہے، اور لیکن قرآن کے فہم میں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، قرآن کے حجیت میں بھی کوئی نقصان نہیں، کم و زیاد کا باعث بھی نہیں بنا ہے. اسی لیے قرآن کا آپ دیکھیے سوروں کی تعداد محفوظ ہے، 114، آیات کتنے ہیں، وہ ہمارے پاکستان شعرا ہیں، یہاں زیادہ شعرا رہتے ہیں. حاجی وہی نا، ہمارے یہاں شعرا زیادہ رہتے ہیں. اصل ممبروں سے ہم ہمیشہ یہی سنتے تھے 6600، خوبصورت ہوتا ہے نا ایک ہی لفظ مسلسل دہرایا جائے، جب کہ علماء یہ نہیں کہتے ہیں. اس کے 20-30 قول ہے تعداد آیات کے بارے میں، ایک قول یہی ہے 6666. مولا امیر المؤمنین کے شاگردان جو شہر کوفہ میں تھے، انہوں نے 6236 والا کوفی قراء، البتہ ان کے درمیان جو مولا کے شاگرد، ڈائریکٹ شاگرد نہیں، بالواسطہ شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، انہوں نے 6236، ابھی آپ گنیں گے یہی ہے قرآن میں 6000، ابھی قرآن کو آپ گنیں گھر جا کر یہی تعداد ہے 6636 ہے. اب 6666 اور 36 تو بہت کم ہو گیا، تحریف ہوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. مثلا ایک آیت کو دو نمبر دیے کسی نے ایک آیت کو کیا سمجھا، دو آیت سمجھ کر نمبر زیادہ دیا ہے. قرآن وہ نمبروں میں نہیں ہے نا، قرآن نمبروں میں نہیں، قرآن وہ الفاظ جو خدا نے نازل کیا ہے، کسی نے اس کو دو آیت سمجھا، کسی نے اس کو ایک آیت سمجھا، اس طرح سے تعداد کم و زیادہ ہوا ہے، ورنہ قرآن میں ذرہ برابر فرق نہیں. صرف قرآن کے حروف میں بعض اوقات فرق ہوا، حروف مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا یہاں پر، لیکن مالک فرمایا یا ملک فرمایا ہے، خلاصہ دو تین جگہ پر حروف میں بحث ہے، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. باقی قرآن کے کلمات میں بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی آیات کتنے ہوئے 6236، کلمات 77807، کلمات میں بھی اتفاق ہے. اس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، کلمات الفاظ قرآن بھی محفوظ ہے، کوئی کم و زیادہ نہیں ہوا ہے. تو جمع قرآن، جمع بمعنی حفظ، جمع بمعنی لکھنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یقیناً مولا امیر المؤمنین نے بھی جمع کیا تھا، حفظ کیا تھا مولا کے بعد دوسروں نے بھی. اور جو اختلافی ہے پیغمبر کے زمانے میں ہو یا بعد از پیغمبر، قرآن کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جو مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی نا، تو پھر ایک کتاب کی شکل میں پیغمبر کے زمانے میں آیا یا پیغمبر کے بعد آیا. تو یہاں مولا نے جو قرآن تیار کیا تھا موجودہ قرآن سے کم از کم سوروں کے ترتیب میں کیا تھا؟ سوروں کے ترتیب میں اختلاف تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں جمع شدہ نہیں ہے, ورنہ مولا اس سے مختلف اپنا قرآن پیش نہ فرماتے. لیکن اس میں کوئی ضرر نہیں ہے, مولا نے اسی لیے قبول کیا, ورنہ مولا اتنے دین کے حفاظت کے لیے قیام کرنے والے مولا تھے, اسی کو قبول کیا. لیکن ظاہر ہے جو آپ خود نے قرآن کے بارے میں جو حقیقی معلومات بھی ساتھ لکھا تھا وغیرہ, یہ ظاہر ہے آپ کا علمی ارث تھا باقی ائمہ اطہار کے لیے, آخری امام اس کو لے کر آئیں گے تو وہ اپنی جگہ پر. یہ تین چوتھا جو جمع قرآن ہے وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں, جو چند دن پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ قرآن جو ہے مختلف شکلوں میں پڑھتے تھے, ہر ایک اپنے قبیلے کی زبان میں پڑھتے تھے, تو عجیب و غریب ہو گیا تھا قرآن, تھوڑا سا پابند بھی کم ہوتے تھے. مثلا حضرت عبداللہ مسعود بہت عظیم شخصیت, صحابہ کے درمیان بہت عظیم شخصیت ہے, وہ ایک ایرانی ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے, تو ایرانی کے لیے ظاہر ہے عربی تلفظ مشکل ہو جاتا تھا بعض اوقات, تو اس نے اس لفظ کو تبدیل کر کے اس کے ہم معنی مرادف کسی اور لفظ کو رکھ دیا, کہا کہ یہ پڑھو. قرآن کے لفظ جب مشکل ہوا اس کے ہم معنی کسی اور لفظ, ایسا خطرات بھی ہوتا تھا. یعنی تو قرآن کو ایک قرائت پر جمع کرنے کے لیے یہ پیش ہوا, مولا نے بھی تائید کی, مخلصین سب نے تائید کی, خلیفہ نے ظاہر اپنے چار خاص محبوب شخصیات کو, بڑے بڑے لوگ نہیں تھے بہرحال اپنے خاص لوگ تھے, ان کو لگایا قرآن کو کیا ہے ایک قرائت پر, سارے مسلمان ایک ہی انداز میں پڑھے, اس پر ان کو یہ کام دیا. تو اصحاب سب نے اعتراض کیا کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے, تو اور آٹھ آدمی کو جو ماہر تھے ان کو بڑھایا, تو بارہ کے ذریعے کیا کہ سابقہ جتنے قرآن تھے سب کو جمع کیا, جمع کر کے آگ لگا دی. قرآن کو ہمارے مذہب میں آگ لگانا جائز نہیں ہے, پانی میں ڈال دو اگر آپ کے پاس اس کے استعمال نہیں ہیں وغیرہ تو کیا کرو, پانی میں ڈال دو, زمین کے نیچے دفن کرو, آگ لگانے کی اجازت نہیں. لیکن ہمارے برادران کے پاس یہ ہے, البتہ دوسرے لوگ آگ لگا دے تو اس کو بھی آگ لگائیں گے, لیکن اپنے مذہب میں اس کی اجازت ہے. تو ظاہر سابقہ قرآن رہے تو نئے قرآن لکھنے کو کوئی فائدہ نہیں تھا, اسی لیے نئے قرآن لکھوایا ان بارنگ کے ذریعے, البتہ اس قرآت کے ساتھ جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہاں مدینے میں سب جانتے تھے, قریشی قرآت کے ساتھ, قریش کے قرآت کے ساتھ پیغمبر پر نازل ہوا تھا, اسی کے مطابق قرآن لکھا. البتہ لکھنے والے اشتباہ سے بالاتر نہیں تھے, ابھی آپ خود قرآن کو دیکھیے, آپ پہلی کلاس سے, ابھی تو انگلش پڑھتے, انگلش نہ ہو اردو میں اگر آپ پڑھیں گے سکول, تو پہلی کلاس سے آخر تک پڑھو, بہترین عالم بنو. قرآن پڑھنے کا الگ طریقے سے نہیں سیکھا ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہے نہیں ہے. جو قرآن ہے قرآن کے مخصوص استاد کی ضرورت ہے, اس کے پاس آپ سیکھ سکتے ہیں. سکول کے کتابوں کے جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح سے قرآن کو پڑھنا چاہیں گے تو غلط پڑھیں گے, کیونکہ اس میں بیجا کوئی واو ہوتا ہے کسی جگہ پر, کسی جگہ پر بیجا یا ہوتا ہے, کسی جگہ پر بیجا الف ہوتا ہے, ہاں جی, تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اسی لیے کیوں, اس کی وجہ کیا تھا, حتی وہ جو کاتبان تھے وہ بھی اتنے ماہر نہیں تھے, غلطیاں بڑی تعداد میں غلطیاں بعد کے قرآن کے ماہرین نے پکڑ لیا کہ یہ غلطیاں انہوں نے بھی کی ہے. اس زمانے کے چار سے تو باقی جو آٹھ آئے تھے وہ بہت بہتر تھے, لیکن بہرحال وہ بھی اتنے, آپ خود جانتے ہیں نا مکہ مدینہ میں کل مکہ میں 12 آدمی یا زیادہ سے زیادہ 17 آدمی پڑھنے والے تھے, پڑھنے لکھنے والے تھے, تو تعلیم یافتہ شہر تھا, مدینہ میں تو وہ بھی نہیں تھا. اب اس شہر میں کتنے لوگ صحیح لکھ سکتے تھے, نہ کاپی نہ کیا نتخت نہ قلم نہ کاغذ. تو اسی لیے یہ لکھنے کے حوالے سے یہ مسائل تھا, غلطیاں ہو گئی. اب اس اسی لیے اب تک کیا ہے, قرآن الگ طریقے سے کسی استاد کو آپ بلاتے ہیں یا آپ خود جاتے اس کے پاس پڑھتے ہیں, پڑھنے کے خاص انداز ہوتا ہے. اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہیں قرآن میں تحریف نہ ہو. بہت سے لوگ چاہتے تھے قرآن کو موجودہ جو ہمارا رسم الخط ہے پڑھنے کے طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق قرآن لکھا جائے تاکہ قرآن کے لیے الگ استاد کی ضرورت نہ پڑے. لیکن قرآن میں ہاتھ ڈالنے کی جو عادت ہو جائے تو پھر محفوظ رکھنا کیا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کے غلط کو بھی اسی طرح سے رکھو, آپ صحیح پڑھو. اس کی تحریر غلط بھی ہو آپ کیا کرو, صحیح پڑھو. اس قرآنی تحریر الگ تحریر ہو, اس طریقے سے آپ پڑھو. اسی لیے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ بہانہ نہ مل جائے. خود مولانا اپنی حکومت کے زمانے میں طلحہ نے پیش کیا, کہا یا علی آپ نے جو قرآن لایا تھا اس کو پیش کرے, تو مولانا پیش نہیں کی, کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا. پھر بعد میں ہر خلیفہ اپنا ہی قرآن لاتا. تو قرآن کی اس طرح سے قرآن کی جمع قرآن یہ چار ہے. عثمان والا اس نے قرآن کو جمع نہیں کیا, قراءت ایک قراءت پر سب کو متفق کیا اور پانچ قرآن لکھا گیا اسی ایک قراءت کے مطابق. ایک قرآن بھیجا مدینہ, ایک مدینہ تو وہی پہ تھا, ایک بھیجا مکہ اور ایک شام اور تیسرا کوفہ, چوتھا بصرہ. اور اس طریقے سے کیا ہے پانچ قرآن لکھ کر ام المصاحف کے مصاحف ام کہتے ہیں قرآن, یعنی مادری قرآن. ہر ایک کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تاکہ اس قرآن کو اسی قرآت کے ساتھ پڑھ سکے. اس کی وجہ بھی یہ تھا, زبر زیر نہیں تھا, نہ نقطہ تھا نہ زبر زیر. نقطہ عربی خط کوفی میں نقطہ نہیں, قرآن خط کوفی میں لکھا گیا, خط کوفی میں نقطہ نہیں. کہا جاتا ہے کچھ مؤرخین کہتے ہیں کہ پہلا عرب کے رسم الخط میں نقطہ تھا, بعد میں جب خط کوفی خط سریانی اور عبری سے نبطی سے لیا گیا تو نقطہ حذف ہو, ورنہ اصل میں نقطہ تھا. انا النقطۃ تحت الباء جو فرماتا, اصل میں نقطہ تھا بعد میں حذف کیا. اس لیے لوگوں کو پتہ تھا یہ ایک خے ہے نقطہ والا ہے, ایک ہے نقطہ کے بغیر ہے, لیکن لگاتے نہیں تھے. عرب تھا آسانی سے, جیسے ہمارے اردو میں ایک ان پڑھ بھی ہو اردو کے خے کو خے پڑے گا, ہے کو ہے پڑے گا, واضح ہے. تو عرب بھی اہل زبان تھے تو صحیح پڑھتے تھے. تو نقطہ بھی نہیں تھا, زبر زیر بھی نہیں تھا. بعد میں جب غیر عرب زیادہ آ گئے تو غلط پڑھنے لگے لوگ. تو ابو الاسود دوعلی یہاں پر بھی مولا کے شاگرد, آپ جانتے ہیں نا ابو الاسود بہت غیرت مند, اصل عربی گرامر کو اس نے ایجاد کیا مولا سے پوچھ کر, دیکھا لوگ عربی غلط پڑھ رہے ہیں تو مولا سے پوچھا. مولا نے پہلا یہی جملہ فرمایا کہ کلمہ یا اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے, یا فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے, یہاں سے شروع کرو. خلاصہ بہل باغیرت مولا کا شاگرد صحابی تھا, اس کی بیٹی کا واقعہ ہے. جب حلوہ لائے کسی نے, پتہ چلا حلوہ لانے والا, اس نے کھا لیا تھا. حلوہ اس زمانے میں بہت اہم چیز تھی, چینی نہیں تھا اس زمانے میں, چینی دولت مند لوگوں کے کھانا شمار ہوتا تھا. تو اس نے کھا لیا, بعد میں پتہ چلا دشمن علی نے بھیجا ہے, جان بوجھ کر الٹی کر دیا, پورے نکال دیا اس کی چھوٹی سی بچی نے. تو یہ ہے کہ اس نے خلاصہ قرآن کے زبر زیر لگایا, زبر زیر, زبر کی جگہ پر ایک نقطہ, زیر کی جگہ پر نقطہ نیچے, پیش کی جگہ پر بیچ میں نقطہ, دو پیش کی جگہ پر دو نقطہ. اس طریقے سے قرآن کے کیا ہے زبر زیر صحیح ہونے کے لیے نقطہ لگایا. اس کے بعد اس ان نقطوں کو موجودہ جو زبر زیر ہے اس میں تبدیل کرنے والا خلیل ابن احمد فراہیدی, امام نحات ہے, نحویین کے امام ہے, علم صرف کے بھی امام ہے, علم نحو کے بھی امام ہے, علم عروض کے بانی ہے, شعرا کے ہوتا ہے نا عروض, اس کے بانی ہے, بہت عظیم شخصیت. اس نے انہی نقاط کو کس میں تبدیل کیا؟ زبر زیر پیش، یعنی شکل تبدیل کی اس کی. اور ابو الاسود کے شاگردوں نے نقطہ کے بھی ایجاد کیا، کیونکہ بعد میں دیکھا کہ لوگوں کے نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ بہت غیر عرب مسلمان ہو گئے تھے تو نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ کلمات پر، خے پر نقطہ، مثلا زال پر نقطہ، شین پر نقطہ، خلاصہ تاکہ صحیح پڑھ سکے. قرآن کے قرات کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں جو موجودہ قرات ہے، حفظ کے قرات ہے پورا عالم اسلام میں، یہ کیا ہے؟ عاصم کے شاگرد، مولا کے شاگرد کے قرات، عرض کے آیات کی تعداد بھی، قرات بھی، اور یہ سب مولا کے شاگردوں نے. حتیٰ کیونکہ بعد میں مولا کی حکومت نہیں تھی، دشمنوں کی حکومت تھی، یہ لوگ قرآن کو بچانے کے لیے ان دشمنوں کے نام تو ان کا ہو جاتا تھا، تب بھی کیا ہے قرآن کو بچانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا اپنے خدمات کو قرآن کے لیے. یہ قرآن کے حوالے سے بعد میں قرآن کی قرآت کا مرحلہ ہے. قرآت تیسری صدی تک قرآت میں استاد، شاگرد، حتیٰ مسلمان تو جلدی روایت بناتے ہیں نا، کہا کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا، سات قاریوں پر. پیغمبر نے فرمایا ہے قرآن سات حرف پر نازل ہوا ہے، سات حرف سے مراد سات قاری. وہ آئندہ آنے والے ان پر پیغمبر نے ابھی سے فرمایا ہے. ایسی البتہ روایت تو سند ضعیف ہے اس کی، بل کچھ لوگوں کا کام یہ ہے نا روایت بنانا. تو خلاصہ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ، اس میں بھی مولا صرف فہرست تھے، اس کے بعد دوسرے اور سات قراء، پھر دس قراء اور چودہ قراء، سات سب سے زیادہ مشہور، پھر دس، پھر چودہ، یہ بہت عالم اسلام مشہور ہوئے. اور خود ہمارے ائمہ اہل بیت نے بھی تائید کی کہ مشہور قراء کے قرات آپ کے لیے صحیح ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرات میں یہ ماہرین ہیں. قرات میں اصل میں قرآن کے حفاظت کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اسلام نے کیا انتظام کیا کہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، فقر و ما تیسر من القرآن، گھر گھر میں قرآن گیا. توریت، انجیل علماء کے گھروں میں ہوتا تھا، تو علماء جیسا کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے. 300 سال کے بعد بولوس تھا، ان کے عیسائیوں کے پاس بہت بڑا مقام ہے اس کا، علماء کے اجتماع میں فیصلہ کیا ہے، ایسا خدا کے بیٹے ہے اور کتاب بھی تو خود انہی کے پاس تھی. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ روز اول سے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پہنچا دیا، مستحب ہے. پھر حفظ قرآن، قرآن کے اصل خلیفہ اول کے زمانے میں جو قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لانے کی سوچ پیدا ہوا، اس وقت بھی بہت سے صحابہ، خصوصاً عبداللہ مسعود وغیرہ نے اپنے قرآن، ان کے پاس اپنا بنایا ہوا قرآن تھا، کیونکہ لکھتے تھے نا قرآن، تو اس نے مرکز نے انتظام کرنے کی وجہ یہ تھا، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں 70 قاری شہید ہوئے، تو قرآن کے بقا خطرے میں پڑ گیا. تو احساس ہوا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لانا ہوگا ہر گھر میں. یہ قرآن پہلے بھی آیات نازل ہوتے تھے، جن کے دل میں شوق تھا، ایمان تھا، وہ لکھتے تھے، لیکن اس زمانے میں وسائل کی کمی تھی، بہرحال اتنی فراوانی نہیں تھی. ابھی کچھ خصوصی انتظام ہوا کہ حفظ قرآن کے لیے اس کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ حفاظ ختم ہو جائیں گے اور یہ خطرہ بڑھ جائے گا. دوسرا کام یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہو گیا، سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا واجب ہو. اس طریقے سے قرآن کے سوروں کے ساتھ سروکار ہر مسلمان کا سروکار رہا، اسی لیے قرآن میں تحریف ممکن ہی نہیں تھا. تیسرا یہ کہ ائمہ اطہار نے، سب نے اسی قرآن کی تائید کی، میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو یقین ہمیں قرآن پر ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پیغمبر کے بعد 13 معصوم نے اسی قرآن پر اعتماد کیا. نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ, ممکن ہے تھوڑا سا جا بے جا ہوا لیکن نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے. اتنے یقینی کسی اور مذہب کے پاس نہیں, عام مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ جب قرآن کو جمع کر رہے تھے عرض ہوا کہ خلیفہ دوم نے آ کے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن میں بوڑھی اور بوڑھے کے بدفعلی کے حوالے سے, کہا آپ کی شاہد کو نہ کوئی شاہد نہیں ہے تو نہیں مانا, تو اس کا نام کیا دیا, یہ قرآن وہ قرآن ہے جو جس کے تلاوت منسوخ ہو چکا ہے اور حکم باقی ہے. یعنی یہ آیت جو خلیفہ نے پیش کیا کیا ہے, اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے فقہ میں, لیکن قرآن میں تو نہیں ہے. آپ کہتے آیت ہے بعنوان قرآن نازل ہوا ہے, موجود قرآن میں نہیں ہے, تو اسی کو تو تحریف کہتے ہیں. ہم کہے تو تحریف, آپ کہے تو کیا ہے, نسخ تلاوت کا نام رکھ دے. تو یہ خلاصہ اس طریقے سے, لیکن کہتے ہیں دو آدمی اگر شہادت دے دو تو قبول کرتے تھے. دو آدمی سے کسی کو یقین, دو شاہد حجت ہے لیکن یقین نہیں آتا دو شاہد سے, دو شاہد سے یقین نہیں آتا. دو شاہد کے کہنے پر ایک آیت قرآن میں شامل کرے یہ کوئی صحیح نہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, معصومین شاہد نہیں ہیں. معصومین کیا عصمت ہے, خود پیغمبر اگر فرماتے اسی طرح سے یقین ہوتا ہے معصوم کے فرمانے پر. تو اسی لیے کوئی جائے بحث ہی نہیں ہمارے پاس. اب الٹا یہ ہے کہ ہم بے زبان ہو گئے نا, اپنے موقف کو صحیح بیان نہیں کرتے, الٹا ہمیں قائل بے تحریف کہتے ہیں. جبکہ ام المومنین کا وہ جملہ ہے کہ سورہ ماعون کیا تھا, سورہ مائدہ کے برابر تھا, بکری نے آ کر کھا لیا سارے سورہ کو, لکھا ہوا تھا مختلف چیزوں پر تو بکری نے ان چیزوں کو کھا لیا. اور اس قسم کے بہت سی روایات ہیں, اب جناب عبداللہ مسعود کی بھی روایات ہے, لیکن در حقیقت بہرحال آپ کے بھی اکثریت ان روایات کو نہیں مانتے ہیں, اگرچہ وہ روایت معتبر بھی ہے زیادہ بھی ہے. ہمارے پاس جو روایتیں ہیں تعریف قرآن کے بارے میں معتبر بھی نہیں ہیں اور اتنی زیادہ بھی نہیں, معنی کے لحاظ سے بھی اتنا واضح معنی نہیں ہے. مولا نے بیان کیا ہے تفسیر کے طور پر, تفسیر کے طور پر بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو قرآن میں تحریف ہے. مولا نے تفسیر بیان کی ہے, قرآن کے آیت کی شکل میں بیان نہیں کیے ہے. تو یہ قرآن ہے اور اس کی حفاظت پر اتنا زور ہے. آپ دیکھتے ہیں کربلا میں سید الشہداء بالائے نیزہ قرآن کی تلاوت کرنا, یہ ایک رات کی مہلت مانگنا, اس میں کیا فرمایا, نماز سے, ذکر خدا سے, صلات سے, قرآن سے میں خدا حافظی کروں میں محبت. یہ عظمت قرآن ہے اہل بیت کے پاس. پہلا علی علیہ السلام کی وصیت ہے اللہ اللہ فی القرآن, خدا را خدا را, قرآن کے خیال رکھو, تم پر دوسرے لوگ سبقت نہ لے جائے, تم پر دوسرے لوگ سبقت نہ لے جائے. ایک باب ہے دوسرے, اس کے بیٹا پیچھے ہو دوسرا آگے ہو تو شرمندہ ہو جاتا ہے نا, یہ محبت کی علامت ہے کہ تم پر دوسرے لوگ سبقت نہ لے جائے. یہ قرآن کے حوالے سے, قرآن واحد کتاب ہے جو انسانیت کی نجات کے لیے ہے, انسانیت کی دنیاوی اخروی مسائل حل کرنے کے لیے ہے. تو مسلمانوں کے درمیان ہے لیکن کوئی ثمرہ کیوں نہیں آتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ یہ فقیہان حرم اتنے کیا ہے بدبخت ہو گئے ہیں کہ ان کو شکایت ہے کہ قرآن غلامی کے درس نہیں دیتا ہے, غلامی کے درس نہیں دیتا ہے, خود قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے ہیں, قرآن کی تفسیر کو بدل دیتے ہیں. اقبال اور شعر میں کہتا ہے کہ کیا ہے, ملا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, تم نے قرآن پہنچایا, خلاصہ پیغام پہنچایا, لیکن خدا و مصطفیٰ و جبرائیل تینوں حیران ہو گئے جب تمہاری تعویلیں دیکھی, قرآن کے معنی کو تبدیل کرتے دیکھا تو سارے حیران ہو گئے. یہ مسائل ہے، بہرحال گڑبڑ سب میں ہے. علماء بھی اگر تحریفیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لفافہ والے کیا چاہتے ہیں، انہی کے مطابق دنیا پرستی ہے. جہاں بھی دنیا پرستی ہے، خدا پرستی نہ ہو گمراہی ہے نا. ماذا بعد الحق الا ضلال، حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے جس شکل میں بھی آ جائے. بعض بزرگان نے خوبصورت مثال دی ہے، ایک آدمی ڈاکٹر فرض کرے، دنیا کے سب سے معروف ڈاکٹر، اس نے نسخہ لکھا اس کی بیماری کے لیے، اسی بیمار جیسے دوسرے آدمی کسی بالکل ان پڑھ جعلی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے بھی نسخہ لکھا، دونوں نے نسخہ پر عمل نہیں کیا، تو دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے نا، دونوں ٹھیک نہیں ہوں. صحیح ڈاکٹر غلط ڈاکٹر کا فرق کب ظاہر ہوگا؟ جب آپ عمل کریں گے، صحیح ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، غلط ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کریں گے تو بدتر ہو جائیں گے. عمل نہیں کیا تو صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں. مولا فرماتے ہیں تم کوفہ والوں سے تم نے میرے علم کو جہل میں تبدیل کیا، میرے یقین کو تم نے شک میں تبدیل کیا، میں تمہارے ذریعے دنیا والوں کے علاج کرنا چاہتا ہوں، تم خود میرے بیماری ہو، میں تمہارے ذریعے دنیا کے علاج کرنا چاہتا ہوں، تم خود میرے لیے بیماری ہو. اب ایسے حالت میں قرآن سے ظاہر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. قرآن کی مشکلہ یہی ہے، پیغمبر قرآن میں ہے، یہ پیغمبر کیا کہتے ہیں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا خدایا میری قوم نے اس قرآن کو کیا قرار دیا ہے، مہجور قرار دیا، ترک کیا، ہجرت سے ہے نا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کیا ہے. قیامت کے دن شکایت کرتا، یہ اسی وقت کے قریش کی بھی شکایت ہے کہ پیغمبر اسی وقت کے قریش سے بھی شکایت کرتے، خدایا میرے قوم نے اس قرآن کو ترک کیا، اتنا ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ قرآن کو ترک کرنا، ابھی ہم ظاہر قرآن کو لیتے ہیں، الفاظ کو لیتے ہیں، خوبصورت تبرک بھی کرتے ہیں وغیرہ، لیکن وہ جو اصل ہدف قرآن ہے کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے، عمل لینا ہے، اس میں پیچھے ہے، اس میں پیچھے ہے. یہی ماہ رمضان اسی لیے یاد دلائی اس مہینے میں نازل ہوا. ایک نقطہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیعہ سنیوں کے ایک اختلاف ہے، ہم کیا کہتے ہیں 27 رجب کو پیغمبر مبعوث ہوا، مبعوث برسالت ہوا نا، بعثت کے دن ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ رمضان میں پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے شب قدر. قرآن میں کیا ہے، یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا، اور دوسری آیت میں کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، ماہ رمضان میں نازل ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کیا، شب قدر ماہ رمضان میں ہے. اور پیغمبر پر پہلی وحی کیا ہے، آیات کے ذریعے، یعنی پیغمبر جب پیغمبر بنے تو آیات نازل ہوا پیغمبر پر، بس اس بنا پر پیغمبر رمضان میں کیا ہوا ہے، مبعوث برسالت ہوئے ہیں. یہ وہ کہتے، ہم کہتے نہیں 27، اہل بیت کی روایات ہے، متعدد روایات ہے، وہ روایت کہتی ہے 27 رجب کو پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے. تو رمضان میں کیا ہوا، دیکھنے ان آیات میں کیا کہتا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں، ایک انزلنا ایک نزلنا ہے، قرآن کے بارے میں دونوں آیا ہے. رمضان کی جب بات کی، شب قدر کی جب بات کی، کیا کہا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ایک دفعہ نازل کیا، نزلہ آہستہ آہستہ نازل کرنے کو کہتے، انزلہ یعنی قرآن نازل کیا، چاہے ایک دفعہ نازل کیا ہو چاہے آہستہ آہستہ نازل کیا، لیکن نزلہ کا معنی کیا ہے، آہستہ آہستہ. قرآن دو طریقے سے نازل ہوا ہے، ایک دفعہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے پورا قرآن ایک دفعہ، سنی بھی قائل ہے شیعہ بھی قائل ہے، روایت ہے دونوں کے پاس، سنی کہتے قلب پیغمبر قرآن ایک دفعہ بیت العزت پر نازل ہوا، شیعہ کہتے بیت المعمور، بیت المعمور یعنی آباد بیت، آباد بیت سے مراد قلب پیغمبر، قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا پورا کا پورا قلب پیغمبر پر شب قدر نازل ہوا، ورنہ آپ دیکھیں 23 سال میں نازل ہوا ہے نا، صرف شب قدر میں تھوڑا نازل ہوا ہے، تدریجاً جو قرآن نازل ہوا 23 سال میں ہوا ہے، شب قدر میں نہیں، شب قدر میں جو نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پر پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اسی لیے قرآن کے بعض آیات میں یا رسول اللہ جب ہم آپ پر قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں کہ آپ پھر آپ جلدی نہ کریں، وحی پوری ہونے سے پہلے آپ پڑھنا شروع نہ کریں، لتعجل به لسانک، کہ آپ وحی جیسے ہی ہوتی فوراً آپ شروع نہ کریں، کیونکہ پیغمبر پر پہلے سے نازل ہوئی ہے. پھر 23 سال کے دوران بھی نازل ہوا، 23 سال کے دوران آہستہ آہستہ نازل کرنے کے فلسفہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ لنثبت به فؤادک، قرآن خود کہتے ہیں آپ کے دل کو طاقت دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، نہ صرف پیغمبر کے سارے مسلمانوں کو مراد ہے، خطاب کرتے پیغمبر کو لیکن مراد سارے، مختلف مواقع پر جب قرآن کے آیات نازل ہوتے تھے مسلمانوں کو سکون ملتا تھا، خوف کے حالت میں تھے، خدا جب کہے تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سکون ملتا تھا. تو یہ تدریجاً آہستہ آہستہ قرآن نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے، مختلف مواقع میں مسلمانوں کے دل کے لیے ڈارس بنتا تھا ایک، دوسرا کیا ہے، آہستہ اگر نازل کرے لوگ سیکھ لیتے ہیں، تربیت ایک دم نہیں ہو سکتا ہے، تربیت کے لیے کیا آہستہ آہستہ بتا دیا جائے تو تربیت حاصل کرتے ہیں، ایک دم ساری باتیں بتائے ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے، تربیت کے لیے آہستہ ہونا کیا ہے بہت ضروری ہے، سمجھنے کے لیے بھی آہستہ ہونا ضروری ہے، تربیت کے لیے بھی آہستہ ہونا ضروری. شراب کو حرام کرنے کے لیے پیغمبر نے 4 مرحلے میں آخر میں حرام کا حکم آیا، اسی لیے تدریجاً قرآن نازل ہوا مسلمانوں کو بتانے کے لیے، لیکن قلب پیغمبر پر ایک دم، یہ دونوں قرآن میں ہیں. بس پیغمبر رمضان میں شب قدر میں قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر ایک دفعہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. 27 رجب کو پہلی 3-4-5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق 27 رجب کو نازل ہوا، بعض کہتے 27 رجب کی 3 آیتیں نازل ہوئی، لیکن پورا قرآن رمضان پیغمبر پر نازل ہوا، تدریجاً نازل ہونا 27 رجب سے شروع ہوا، تدریجاً قرآن کا نزول 27 رجب پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، وہاں سے قرآن کا نازل ہونا کیا ہوا شروع ہوا 23 سال تک. اس طرح سے کیا ہے، مبعث کے دن 27 رجب ہے، قرآن پورا کا پورا قلب پیغمبر پر رمضان میں نازل ہوا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قدر کے رات میں، قدر کے رات کے قدر یعنی اپنی قدر جاننے کی رات ہے، اپنی تقدیر معین کر سکتے ہیں، ایک لمحہ میں ممکن ہے قوم کی تقدیر بدل دے انسان، جو ہے نا ایک ساعت کے عربی زبان میں کیا لمحہ کو کہتے ہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ میں ممکن قوم کی تقدیر بدل دے، اپنی تقدیر بدل دے. شب قدر خدا نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ تقدیر کو بدل دے، انسان میں یہ صلاحیت ہے، میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، جناب حر ایک رات میں اپنی تقدیر بدل دے، نہ صرف اپنی تقدیر، قیامت تک ہمارے ہاتھ میں ایک وسیلے ہے نا امید انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ہزاروں کے لاکھوں کی تقدیر بدلنے کے لیے. تو شب قدر ہے، تقدیر بدلنے کی رات ہے، آج کی رات آپ فیصلہ کریں تقدیر بدلنا ہے، یعنی انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں، مضبوط ارادہ کر سکتے ہیں. خدا کے انبیاء کے درمیان سب سے قوی انبیاء کون ہیں، وہ انبیاء جو سب سے زیادہ صاحب ارادہ ہو، مضبوط ارادہ ہو، اولو العزم ہو. تو شب قدر وہ رات ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے، کس کی روشنی میں، قرآن کی مدد سے، سر پر قرآن ہے، زبان پر توسل بے اہل بیت، قرآن و اہل بیت کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن نہ اہل بیت آپ کو مجبور نہیں کریں گے راہ راست پر آنے کے لیے، خدا نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، اگر آپ نہ چاہے خدا آپ کے ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں لے جائے گا. ایک دفعہ پیغمبر خدا کے سامنے کچھ اسرا پہنچ گئے، رسی میں باندھے ہوئے تھے، پیغمبر مسکرا گئے تو ایک اسیر نے کہا یا رسول اللہ اب ہمیں اس حالت میں دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مطلب مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا نہیں، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا ہوں، میں تم کو جنت لے جانے کے لیے رسیوں میں باندھ کر لے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے نہیں ہنس رہا. اللہ سے پیغمبر تو ایک نصیحت کرنے کے لیے موقع چاہتے ہیں نا، خود قرآن بھی موقع کی تلاش میں ہے. آپ دیکھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کسی گاڑی پر سواری پر سوار ہو جائے، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، فوراً کہتا ہے کہ ابھی آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ایک دن وہاں سے آخرت میں بھی جانا ہے. یاد کرو ہر سفر کے ساتھ آخرت یاد کرو، یہ اہم چیز ہے. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَا، ہمارے اردو والے اگر اس لفظ کے معنی کو جانتے ہو تو ڈر جائیں گے، بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، سفر پر نکل رہے ہیں اور آخرت جانے کی بات ہو رہی ہے. تو خلاصہ عرض یہ ہے کہ تقدیر کی راہ، تقدیر میں ایک ہمارا ارادہ داخل ہے. ارادہ تمناؤں کا نام نہیں ہے، وہ مضبوط ارادہ جو عمل تک پہنچائے. ون تمنا تو سب کی بہترین تمنائیں ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ انبیاء کے برابر ہو جاؤں، تمنا یہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ جس کی تعریف ہے اتنا نیت مومن اس کے عمل سے بہتر ہے، وہ مضبوط ارادہ ہے. ورنہ شیخ چلی والے خیالات سے تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ شب قدر، ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ، پیغمبر آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا، دیکھو عظمت لیلۃ القدر، پیغمبر سے فرما رہا ہے آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے. پیغمبر کو تو سب کچھ خدا بتا دیتا ہے، یعنی میں نہ بتاؤں تو پھر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. عظمت شب قدر کو پہنچاتا ہے، خیر من الف شهر، ہزار مہینے سے بھی بالاتر ہے. کتنے بالاتر ہے اس کے حد بھی معین نہیں فرماتا. آپ جانتے ہیں یہاں جو مشہور روایت ہے، جناب سیدہ کو فرمایا کہ شب قدر کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، یعنی ان کی فضیلت اور عظمت کے حد کو کوئی نہیں جان سکتا. ظاہر قرآن، اہل بیت قرآن ناطق ہے، ظاہر ہے قرآن ناطق ہے، زندہ قرآن ہے، گھومتا پھرتا ہوا قرآن ہے، ورنہ ان کے بغیر قرآن مجید سے تمام سلاطین سوئے استفادہ کرتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تنزل الملا، ہماری احادیث کثرت کے ساتھ یہاں کہتے ہیں تنزل، عربی زبان میں کیا ہے، اترتے ہیں، اترے نہیں ہیں، اترتے ہیں، مسلسل مسلسل اترتے ہیں. آج کی رات ملائکہ اور روح، جو اعظم مخلوقات ہے فرشتے اور اعظم ملائک یا اعظم مخلوقات، مختلف روایات ہیں یہاں پر، اترتے ہیں بإذن ربهم، خدا کے حکم سے بھی، کیا ہے، من امرِ، امر خدا کو لے کر، حکم خدا کو لے کر، تقدیرات کو لے کر، انسانوں کی قسمتوں کو لے کر، سب لے کر آتا ہے. کس کے پاس؟ امام زمانے کے پاس، انسانوں کی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. تو انسانوں کی قسمت معین کرنے میں کیا ہے، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف امام ہے، تیسری طرف ہم اپنے کو اہل بنائے قرآن اور امام کے محضر میں حاضر ہونے کے لیے. تو یہ شب قدر، یہ یعنی سال میں ایک دفعہ، البتہ روایت ہے پورا سال میں ممکن ہے کوئی رات شب قدر ہو، بعض روایت میں پورا رمضان ممکن ہے کوئی رات شب قدر ہو، پھر بعض میں رمضان کے طاق راتوں میں کوئی رات ہو سکتے شب قدر ہو، پھر مزید روایتیں آگے بڑھ رہی ہیں، کہتی ہے کیا 19، 17 رمضان، 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان شب قدر ہونے کے امکان زیادہ ہے، پھر اس سے آگے تین راتیں 19، 21، 23، پھر اس سے آگے تاکید زیادہ 21 اور تئیس ائمہ نے تاکید کے ساتھ لوگوں نے پوچھا تو معین نہیں فرمایا کون سی رات شب قدر. آخر میں بعض روایات میں ائمہ نے فرمایا شب قدر کے تئیس کے رات کیا ہے زیادہ امکان ہے. تو شب قدر یعنی یہ معین کیوں نہیں فرمایا؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے, خدا نے دیکھیے آپ اپنے ولی اللہ کو, امام معصوم کے علاوہ کی بات ہے, ولی اللہ کو بندوں کے درمیان مخفی رکھا ہے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا. ممکن ہے امام چاروں کے حدیث ہے نا, کسی مسلمان پر بھی تمہاری نظر پڑے سمجھو وہ تم سے بہتر ہے, کیونکہ اگر تم سے بڑا ہو سمجھ لینا کہ یہ تم سے پہلے مسلمان ہو گیا ہے, تم سے پہلے مسلمان ہو گیا خدا کے اطاعت کرنے لگا. اگر تم سے چھوٹا ہو سمجھ لینا کہ تم پہلے گناہ خدا کے گناہ کرنے لگے ہو, اس نے اگر گناہ کیا بھی بعد میں. اگر تمہارے برابر ہو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے گناہوں پر یقین ہے, اس کے گناہوں پر یقین نہیں. کسی آدمی کو بھی آپ برا ہے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے گناہ کر رہا ہے لیکن ممکن وہ توبہ کر ٹھیک ہو جائے. آپ فی الحال بہت بہتر ہے, وہ بہت غلط آدمی ہے, لیکن کیا معلوم کل تک کیا ہوگا. اسی لیے روایات میں ہے کیا, اپنے ولی اللہ کو لوگوں کے درمیان مخفی رکھا ہے, اپنے غضب کو گناہوں کے درمیان مخفی رکھا ہے. کس گناہ سے خدا بہت غصے میں آتا ہے. تو اس طریقے سے متعدد چیزوں کی وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ انسان ہر انسان سے محبت کرے. خدا نے اس طرح سے مخفی رکھا ہے کہ ہر انسان سے محبت کرے, کسی کو ذلیل نہ سمجھے, ہر گناہ سے ڈر جائے, کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے, ہر رات سے استفادہ کرے, کیونکہ ہر رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو. یعنی یہ جو مجھول رکھا ہے, نامعلوم رکھا ہے, اس کی ایک اہمیت ہے کہ ہم بھرپور استفادہ کریں گے. لیکن ان میں ہلکی عرض کے روایات کثرت کے ساتھ, وہی 23-21 کے بارے میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. تو یہ شب قدر تبدیلی کی رات ہے اور وہی اثر ہوتا ہے اسی بات میں. خدا نے ایسا انتظام کیا ہے ہمیں اصلاح کے لیے. دیکھیں روزانہ 5 نمازیں ہیں, پھر ہفتے میں جمعہ ہے, پھر سال میں کیا ہے رمضان ہے, رمضان میں شب قدر ہے, پھر ائمہ اطہار کی ولادتیں اور شہادت. یہ سب کے سب یہ ہے کہ ہمیں بیدار کرے, ہمیں حیوانیت سے دور کرے, انسانیت سے نزدیک کرے, جھنجھوڑے خلاصہ بیدار اور بندگی کی طرف بلائے. آپ سورہ حمد میں دیکھیے توحید کی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, آخر میں اسوہ حسنہ کی بات ہوتی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. کون ہے وہ؟ غدیر کی آیت میں کیا ہے, اتممت علیکم نعمتی, غدیر کو جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنایا ہے ان پر خدا کی نعمتیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دور پر محمد و آل محمد پر قرآن کے حوالے سے یہی کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت, قرآن فہمی, قرآن پر عمل, اور قرآن مظلوم ہے ابھی مسلمانوں کے درمیان. آپ خود دیکھتے ہیں کس حد تک مظلوم ہے قرآن پر عمل کرنے والا, مظلوم ہے. لیکن اس حالت کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہوگا جب مسلمان معرفت حاصل کریں گے حقیقت قرآن سے, کہ قرآن پر عمل کرنا. ابھی انگلش سیکھنے پر کتنے خوش ہو جاتے ہیں, جو سمجھتے علم کی زبان ہے نا, اس سے کچھ ہماری حالت بہتر ہوتی. کوئی لطیفہ بنایا تھا کسی نے کہ خلاصہ ابھی چھوڑو بحال شاید مناسب نہ ہو, کہتے شہید کو کسی شہید کو مارنے کے لیے اس نے شہید کو شوٹ کیا کربلا کے میدان میں, تو انگلش بولنے کے شوق, انگلش کیا ہے آگا. تو قرآن کے حوالے سے اسی طرح سے انسان کو کیا بنائے, عظمت قرآن سے باخبر بنائے. تو یعنی ہمارے واقع ہمارے فضا میں کیا ہے, انگلش بولنے والے تھوڑا سا احساس کرتا کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں. ہاں جی, جبکہ ذریعہ ہے, یہ ذریعہ ہے, اس میں شک نہیں ہے. بے جا دشمنی بھی نہیں کرنا چاہیے، علم کا ذریعہ ہے لیکن خود ہدف نہیں ہے، خود ہدف سمجھے تو گمراہی ہے، ذریعہ سمجھے ترقی کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی ہم ہدف سمجھتے ہیں نا، بس اوقات انسان کامل سمجھتے ہیں۔ تو ابھی خود میں ایک زمانے میں قم گیا، وہاں انگلش کے کافی تشویق کرتے تھے انگلش سیکھو طلبہ تبلیغ کے لیے، میں نے سوچا وہاں سے پاکستان سے ایران آئے ہیں علوم اسلامیہ حاصل کرنے کے لیے، انگلش تو وہی پہ بہتر ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انگلش ایسی انگلش چھا گئی ہے نا، گفتگو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہت سے برادران کے میٹنگوں میں ہمیں بلاتے ہیں، اول سے آخر تک کچھ میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی پتہ چلا کہ ہمارا سرزمین فتح ہو چکا ہے، اب گزر گیا، اب ہمارا دور بھی ختم ہو گیا۔ خلاصہ عرض یہ ہے کہ قرآن کو بھی اپنی عربی زبان کو، جو نماز عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں وغیرہ، حدیث عربی میں، اس کے ایک اہم ہدف یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک زبان بن جائے اور یہ زبان عالمی زبان بن جائے۔ لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کہا، جنت میں عربی ہے ادھر انگلش سیکھیں گے، کہ تو جنت میں کیا ہے، عربی ہے ادھر انگلش ہے۔ خلاصہ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، انگریز کامیاب ہو، قابل داد ہے وہ، کہ کیا ہے، جس چیز کو خود صحیح سمجھتے اس کو عملی کیا، ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے اس میں عملی نہیں کیا، کمزوری ہمارے عمل میں ہے۔ شیخ مطہری کہتے ہیں مسلمانوں کے ناکامی وہاں سے شروع ہوا جب سے عمل کو انہوں نے چھوڑ دیا، دین کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، جب سے عمل چھوڑ دیا تب سے ناکامی شروع ہو گئی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک سوالات ہے، سوالات کرا بس۔ نہیں، خود قرآن میں کیا ہے، قرآن ہوئے نا، ذالکل کتاب ہے، یعنی لکھتے تھے رکھتے تھے، وہاں پر عرض کیا ایک کتاب کی شکل میں، ایک طرف ایک جی کیا نام ہے، ہماری کتابوں میں کیا ہوتا ہے، کتاب مکمل ہونے کے بعد اس کا ایک کور ہوتا ہے نا دونوں طرف، اس طریقے سے نہیں بنا تھا، ورنہ قرآن عرض کیا کہ بہت سے اصحاب نے اپنا اپنا قرآن بنایا تھا، مولا امیر المومنین سب سے آگے، تو یہ تو موجود تھے، لیکن کیونکہ آخری ابھی نہیں آیا تھا اسی لیے، یعنی پیغمبر کی وفات تک سلسلہ جاری ہونے سے ایک آج کل جو کتاب کا تصور ہے اس طرح سے نہیں بنا تھا، ورنہ تو تھی۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، وہی قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے کتاب کہہ کر، بالکل جب واضح ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت خدا نے جب کتاب کہا مراد یہی کتاب ہے جو ابھی نازل ہو رہا ہے، الفاظ کا انتخاب متکلم کے اختیار میں ہے نا، کسی کو کہتے شعر ہے یہ، کیوں شعر ہے، یہ تو انسان ہے، اتنی میں نے یہاں پر کیا ہے اس لفظ سے یہ معنی، بہادر کا معنی ارادہ کیا ہے، تو واضح ہے، یعنی خدا جب کہتا ہے پیغمبر جب کہ کتاب، مراد یہی قرآن ہے جو ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی کو کتاب کہنے میں کیا اشکال ہے، الفاظ مختلف معانی میں استعمال کر سکتا ہے، متکلم کے اختیار میں ہے۔ بل نہیں، یہاں پر جو روح ہے اس کے بارے میں کئی مفسرین نے کئی احتمال دیے، ملائکہ تو ملائکہ ہے واضح ہے، روح کا ممکن ہے مراد کیا ہو، بعض آیات قرآنی میں روح سے مراد وہی روح ہے انسانی مراد وحی وحی مانا لیا ہے، یعنی اس رات کو ملائکہ اور خدا کی وحی کے ساتھ آئیں گے، حکم خدا کے ساتھ آئیں گے، تنزل الملائکہ تور روح، یعنی حکم خدا وحی خدا کے ساتھ آئیں گے زمین پر. دوسرا یہ ہے کہ روح ملائکوں میں سے بہت بڑا ملائکہ کا نام ہے، مجتہدین یہ فرماتے، رہبر یہ فرماتے، تو رہبر مجتہد نہیں ہے تو آپ کیسے عام کے بعد خاص کا نام لے سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کے سارے لوگ صدر بھی، تو صدر بھی تو ملک کا آدمی، اس کو الگ بیان کر سکتے ہیں نا، ذکر خاص بعد العام کہتے ہیں نا. اور تیسرا نظریہ، تیسرا یہ ہے کہ نہیں، حدیث ہے اس کے بارے میں بھی کہ امام نے فرمایا، چھٹے معصوم نے کہ فرمایا کہ یہ ایسا مخلوق ہے جو تمام فرشتوں سے بھی اعظم مخلوق ہے، اس کا نام روح ہے. تو یہ روایات ہے اس طرح سے. بہرحال ہمارے فائدے میں ہوگا جو بھی آ جائے. ہاں جی، اگر یہ آپ نے دیا تھا فاتحہ پڑھنے، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدا شایان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. مسلمانان عالم کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. شایان اہل بیت کو متحد ہو کر اپنے آپ کو اہل عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدا ہمارے مجاہدین جہاں کہیں بھی ہو، خدا ان کو دشمنوں پر، ظالموں پر، منافقوں پر اور کافروں پر غلبہ عطا فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما. عراق میں اہل بیت کے ماننے والوں کو اہل بیت کے نظر کے مطابق، اہل بیت کے مرضی کے مطابق الہی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا پاکستان میں امن و امان برقرار فرما. خدایا پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا یہاں کے عوام، خواص، سیاست مدار، حکمران، علماء، مرد، عورتیں، سب کو راہ حق پر چلنے کی، اسلام کے سائے میں، اسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے شہداء اور مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما.